بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 14 فروری سن 1903. حضرت اقدس نے فرمایا، یہی ایک آیت، آیت خاتم النبیین، زبردست دلیل ہے اس امر پر جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ آنے والا اس امت میں سے ہوگا، کیونکہ وہ نبی ہوں گے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا فیضان حاصل کر سکتا ہی نہیں جب تک وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہ کرے، جو صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کی امت میں داخل نہ ہو. اب خاتم النبیین والی آیت تو سری روکتی ہے، پھر وہ کس طرح آ سکتے ہیں؟ یا ان کو نبوت سے معزول کرو اور ان کی یہاں تک اور بے عزتی روا رکھو، اور یا یہ کہ پھر ماننا پڑے گا کہ آنے والا اسی امت میں سے ہوگا. نبی کی اصطلاح مستقل نبی پر بولی جاتی تھی، مگر اب خاتم النبیین کے بعد یہ مستقل نبوت رہی نہیں. اسی لیے کہا ہے، خارق از ولی مسموع است، معجزہ نبی مطبوع است. پس اس بات کو خوب غور سے یاد رکھو کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا شرف پہلے سے حاصل ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آئیں اور اپنی نبوت کو کھو دیں؟ یہ آیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل نبی کو روکتی ہے. البتہ یہ امر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے والا ہے کہ ایک شخص آپ ہی کی امت سے، آپ ہی کے فیض سے وہ درجہ حاصل کرتا ہے جو ایک وقت مستقل نبی کو حاصل ہو سکتا تھا. لیکن اگر وہ خود ہی آئیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر اس خاتم الانبیاء والی آیت کی تکذیب لازم آتی ہے، اور خاتم الانبیاء حضرت مسیح ٹھہریں گے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بالکل غیر مستقل ٹھہر جاوے گا، کیونکہ آپ پہلے بھی آئے اور ایک عرصے کے بعد آپ رخصت ہو گئے، اور حضرت مسیح آپ سے پہلے بھی رہے اور آخر بھی وہی رہے. غرض اس عقیدے کے ماننے سے کہ خود ہی حضرت مسیح آنے والے ہیں، بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے جو کفر ہے. اس کے علاوہ قرآن شریف کی ایک اور آیت بھی جو صاف طور پر مسیح کی آمد ثانی کو روکتی ہے، اور وہ وہی آیت ہے جو کل بھی میں نے بیان کی تھی، یعنی فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، سورہ مائدہ آیت 118. اگر حضرت مسیح قیامت سے پہلے دنیا میں آئے تھے اور 40 برس تک رہ کر انہوں نے کفار اور مشرکین کو تباہ کیا تھا جیسے کہ اعتقاد رکھا جاتا ہے، پھر کیا خدا تعالیٰ کے سامنے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے کافروں اور مشرکوں کو ہلاک کیا اور ان کو جا کر اس شرک سے نجات دی کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو خدا نہ بناؤ؟ اس آیت پر خوب غور کرو، یہ ان کے دوبارہ آمد کو قطعی طور پر رد کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ختم نبوت والی آیت بھی ان کو دوبارہ نہیں آنے دیتی. اب یا تو قرآن شریف کا انکار کرو، یا اگر اس پر ایمان ہے تو پھر اس باطل خیال کو چھوڑنا پڑے گا اور اس سچائی کو قبول کرنا پڑے گا جو میں لے کر آیا ہوں. یہ پکی بات ہے کہ آنے والا اسی امت سے ہوگا، اور حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص مسیح المسیح بھی تو ہو. اگرچہ محدثین اس حدیث کی صحت پر کلام کرتے ہیں، مگر اہل کشف نے اس کی تصدیق کی ہے اور قرآن شریف خود اس کی تائید کرتا ہے. محدثین نے اہل کشف کی یہ بات مانی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کشف کے بعض احادیث اپنے کشف سے بعض احادیث کی صحت کر لیتے ہیں جو محدثین کے نزدیک صحیح نہ ہو، اور بعض کو غیر صحیح قرار دے سکتے ہیں. یہ حدیث اہل کشف نے جن میں روحانیت اور تصفیہ قلب ہوتا ہے صحیح بیان کی ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا ہے قرآن شریف بھی اس کا مصدق ہے، کیونکہ اس حدیث سے بھی سلسلہ موسوی کی طرح ایک سلسلے کے قائم ہونے کی تصدیق ہوتی ہے، اور قرآن شریف بھی سلسلہ موسویہ کے بالمقابل ایک سلسلہ قائم کرتا ہے. اسی کی طرف علاوہ اور آیات قرآن کے اہدنا الصراط المستقیم بھی اشارہ کرتی ہے، یعنی جو پہلے نبیوں کو دیا گیا تھا ہم کو بھی عطا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ 1400 برس تک رکھا گیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو نابود کرنا چاہا اور اس قوم کو زور بت عالم و ذلہ کا مزداق بنا دیا تو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے یہ کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. سورہ مزمل آیت 16. یعنی یہ سلسلہ موسوی سلسلے کے بالمقابل ہے اور یہ عمارت موسوی عمارت کے مقابلے پر ہے. جیسے اس میں اخیار ہیں ویسے اس میں بھی اخیار ہیں, ایسے اشرار بھی بالمقابل پائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم میں سے بھی ایسے ہوں گے, اور اگر کوئی سو سمار کے بل میں گھسا ہوگا تو مسلمان بھی گھسیں گے. یہ کیسی مشابت اور مماثلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اب تعجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ یہ تو روا رکھتے ہیں کہ اس امت میں سے یہود بن جاویں, اور یہ پسند نہیں کر سکتے کہ اس امت میں سے کوئی مسیح بھی ہو جاوے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں مسیح کو بھیجا گیا تھا. اس مماثلت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ اس امت میں بھی اس صدی پر مسیح آئے تاکہ اس امت کا فضل ظاہر ہو. اولیاء اللہ کے کشوف بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں, اور جو نشانات اس وقت کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اپنے اپنے وقت پر پورے ہو گئے. واقع شدنی امور ہو جاتے ہیں, جو نہیں ہونے والے ہوتے وہ نہیں ہوتے. اگر علماء کے معنی سچے ہوتے تو جو کچھ انہوں نے مانا ہوا تھا اس میں سے کچھ تو پورا ہوتا. اعانت اسلام کا زمانہ تو یہی تھا, پھر کیا وجہ ہے کہ خدا نے بقول ان کے کچھ بھی نہ کیا. انگریزوں کا تسلط من کل عدو ینسلون کا مزداق ہو گیا, اور وعیز علیہ اشارہ اتلت کے مطابق اونٹنیاں بیکار ہو گئی, جو آخری زمانے کا ایک نشان چڑھایا گیا تھا. حاملہ اشار حاملہ اونٹنیوں کو کہتے ہیں. یہ لفظ اس لیے اختیار کیا گیا ہے تھا یہ وہم نہ رہے, جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے متعلق ہے. قیامت میں تو حمل نہ ہوگا, اور ان کا بیکار ہونا یہاں تو الگ رہا. مکہ و مدینہ کے درمیان بھی ریل تیار ہو رہی ہے. اخبارات نے بھی اس آیت اور مسلم کی حدیث سے استنباط کر کے مضامین لکھے ہیں. بس یہ اور دوسرے نشان تو پورے ہو گئے. میں اگر صادق نہیں ہوں تو دوسرے مدعی کا نشان بتاؤ اور اس کا ثبوت دیکھو. بات یہ ہے کہ افتراء اور کذب کی عمر نہیں ہوا کرتی, یہ جلد فنا ہو جاتے ہیں. مفتری کے ہلاک کرنے کے لیے خارجی قوت اور زور کی حاجت نہیں ہوتی, خود ان کا افتراء ان کو ہلاک کر دیتا ہے, اور مفتری کے مقابل میں کبھی جوش نہیں ہوتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جس قدر جوش ہوا, کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ مسلمہ کذاب اور اسود انسی کے مقابل میں بھی ہوا تھا. صادق کے مقابل اس لیے جوش ہوتا ہے کہ شیطان سمجھتا ہے کہ اب مجھے ہلاک کیا جائے گا, اور وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے جہاں تک ممکن ہو وہ ان کے مخالفت میں زور لگاتا ہے اور یہ جوش پھیلاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی بہت سے آدمی نے دعوے کیے تھے, مگر اب کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا. اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ صادق کے مقابل میں بعض قاضی مدعی بھی ہوتے رہے ہیں, مگر کسی مقابلہ کے لیے اس قدر جوش نہیں دکھایا گیا جو صادق کے لیے دکھایا جاتا ہے. اس لیے کہ مفتری تو شیطان کے منشا کے موافق ہوتا ہے, اس لیے وہ اس کے خلاف جنگ کرنی نہیں چاہتا, اور صادق اس کے سینے پر پتھر ہوتا ہے, اس کو تباہ کرنے کے لیے زور لگاتا ہے, مگر آخر خود ہی شیطان اس جنگ میں ہلاک کیا جاتا ہے. ابو جہل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کس قدر زور لگایا, یہاں تک کہ مبائلہ بھی کر لیا اور چلتا ہے اس کو ہلاک کر, چونکہ خود اسی روز ہلاک ہو گیا. یاد رکھو کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جو اس کے آنے سے پھوٹ نہ پڑی ہو. اس کو اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک پھوٹ پڑے, کیونکہ جس شخص کا جوڑ یا ہڈی اپنی جگہ پر نہ رہے تو وہ اسے اتار کر نئے سرے سے لگاتا ہے. اکثر مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آریوں اور عیسائیوں کو دشمن بنا لیا ہے, مگر ان کو معلوم نہیں جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ ضرور اپنے دشمن بنا لیتا ہے, کیونکہ اس کو ایک پاک جماعت تیار کرنی پڑتی ہے جن میں سچا تقویٰ و طہارت ہو اور سچی اخوت ہو, مگر سفلی زندگی کے عادی نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت قائم ہو. وہ دنیا سے دل لگا کر خدا تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو آرام سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے. یہی ان کا مذہب اور مشرب ہوتا ہے, حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ مردار زندگی کیا چیز ہے. انسان اگر خدا تعالیٰ سے قوت پاوے تو وہ اس مردار زندگی سے مرنا بہتر سمجھے گا. دنیا کے دوست مطلب کے دوست ہوتے ہیں, حقیقی محبت اور اخوت خدا تعالیٰ میں ہو کر ملتی ہے. ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر توبہ کی, کیا ان کے باہم تعلقات نہ تھے, لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں آنکھ کھلی تو پھر یہاں تک متاثر ہوئے کہ نہ بیٹے کو بیٹا سمجھا نہ باپ کو باپ, بلکہ وہ تعلقات بالکل قطع ہو گئے اور سارے تعلقات خدا میں ہو کر قائم ہوئے. خدا کے لیے دشمن ہو جاتے. دنیا کی دولتیں جس میں خدا درمیان نہیں ہوتا وفاداری سے نہیں نبھا سکتے. اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کے اپنے متعلقین میں اگر خدا تعالیٰ ہدایت نہ کرے ایک شور قیامت برپا ہو جاتا ہے. بعض گہرے تعلقات رکھنے والوں کو قطع تعلق کرنا پڑتا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا یاد رکھو دنیا انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, یہ اس کی اپنی کمزوری ہے کہ اپنے جیسی مخلوق کو نافع یا ضار سمجھتا ہے. نفع اور ضرر اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے. ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ انسان معرفت کی آنکھ سے خدا کو شناخت کر لے. جب تک عملی طور پر خدا شناسی کو ثابت کر کے نہ دکھائے تو یہ دیر ہے. میں نے غور کیا ہے قرآن شریف میں کئی ہزار حکم ہیں, ان کی پابندی نہیں کی جاتی, ادنا ادنا سی باتوں میں خلاف ورزی کر لی جاتی ہے. یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ بعض جھوٹ تو دکاندار بولتے ہیں اور بعض مسالہ دار جھوٹ بولتے ہیں, حالانکہ خدا تعالیٰ نے اس کو رزق کے ساتھ رکھا ہے. مگر بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ رنگ آمیزی کر کے حالات بیان کرنے سے نہیں رکتے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے, ہنسی کے طور پر بھی جھوٹ بولتے ہیں. انسان صدیق نہیں کہلا سکتا جب تک جھوٹ کے تمام شعبوں سے پرہیز نہ کرے. انسان جب فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے تو پھر ان لذات کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے چھوڑنے کی ایک ہی راہ ہے کہ گناہ کی معرفت انسان کو ہو اور یہ معلوم ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ گناہ پر سزا دیتا ہے. حیوان بھی جب معرفت پیدا کر لیتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو سزا ملے گی تو وہ بھی اس سے بچتا ہے. کتے کو بھی اگر ایک چھڑی دکھائی جائے تو وہ بھاگتا ہے اور دہشت زدہ ہو جاتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ انسان انسان ہو کر خدا تعالیٰ سے اتنا بھی نہ ڈرے جتنا ایک حیوان سوٹے سے ڈرتا ہے؟ بھیڑیے کے پاس اگر بکری باندھ دی جائے تو وہ گھاس نہیں کھا سکتی, کیا اس بھیڑیے جتنی دہشت بھی خدا کی نہیں ہے؟ انسان کے پیدا ہونے کی غرض و غایت تو یہ ہے کہ وہ سچا ایمان پیدا کرے. اگر یہ ایمان وہ پیدا نہیں کرتا تو پھر اپنی پیدائش کو عبث سمجھتا ہے, اور اگر اس مجلس میں وہ ایمان نہیں ہے تو اس پر حرام ہے کہ دوسرے مجلس کو تلاش نہ کرے. خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے مامور کیا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو اور خدا پر سچا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے پیدا ہو. خدا تعالیٰ تاوان نہیں چاہتا بلکہ سچا تقویٰ چاہتا ہے. میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ توبہ کرتے وقت گوارہ رکھ لیتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ شاید اس توبہ کو توڑتے وقت اس گواہ سے ہی کچھ شرم آ جائے, لیکن آخر دیکھا کہ وہ ان کی بھی پرواہ نہ کر کے توبہ توڑ دیتا. کیونکہ اصل شرم تو خدا تعالیٰ سے ہونی چاہیے, جب خدا سے نہیں ڈرتا اور شرم کرتا تو اور کسی سے کیا کرے گا. ایسے لوگوں کی وہی مثال ہے کہ خوشگفت درویش کوتا دست کہ شب توبہ کر وہ سحر کا شکست. جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردے کو زندہ کر سکتی ہے. اس میں بڑی تاثیریں ہیں. جہاں تک قضاء و قدر کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, کوئی کیسا ہی معصیت میں غرق ہو دعا اس کو بچا لے گی, اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری کرے گا اور وہ خود محسوس کر لے گا کہ میں اب اور ہوں. دیکھو جو شخص مسموم ہے کیا وہ اپنا علاج آپ کر سکتا ہے؟ اس کے علاج سے دوسرا ہی کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہے, اور مامور کی دعائیں تطہیر کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں. دعا کرنا اور کرانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. دعا کے لیے جب درد سے دل بھر جاتا ہے اور سارے حجابوں کو توڑ دیتا ہے, اس وقت سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو گئی. یہ اس میں اعظم ہے, اس کے سامنے کوئی آنا ہونی چیز نہیں ہے. ایک خبیث کے لیے جب دعا کے ایسے اسباب میسر آ جائیں تو یقیناً وہ صالح ہو جاوے, اور بغیر دعا کے وہ اپنی توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا. بیمار اور معجوب اپنی دستگیری آپ نہیں کر سکتا. سنت اللہ کے موافق یہی ہوتا ہے کہ جب دعائیں انتہا تک پہنچتی ہیں تو ایک شعلہ نور کا اس کے دل پر گرتا ہے جو اس کی خباستوں کو جلا کر تاریکی کر دیتا ہے اور اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے. یہ طریق استجابت دعا کا رکھتا ہے. ضرور ہے کہ انسان پہلے حالت بیماری کو محسوس کرے اور پھر طبیب کو شناخت کرے. سعید وہی ہے جو اپنے مرض اور طبیب کو شناخت کرتا ہے. اس وقت دنیا کی حالت بگڑی ہوئی ہے, جن باتوں پر خدا نے چاہا تھا کہ قائم ہوں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. باہر سے وہ ایک پوڑے کی طرح نظر آتے ہیں جو چمکتا ہے مگر اس کے اندر پیپ ہے, یا قبر کی طرح ہے کہ جس کے اندر بجز ہڈیوں کی اور کچھ نہیں. ایسے ہی حال اخلاقی حالتوں کا ہے. غیظ و غضب میں آ کر گندی گالیاں دینے لگتا ہے اور اعتدال سے گزر جاتا ہے. اصل مدعا تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان نفس مطمئنہ حاصل کرے. نفس کی تین قسمیں ہیں, امارہ لوامہ مطمئنہ. بہت بڑا حصہ دنیا کا نفس امارہ کے نیچے ہے, اور بعض جن پر خدا کا فضل ہوا ہے وہ لوامہ کے نیچے ہیں. یہ لوگ بھی سعادت سے حصہ رکھتے ہیں. بڑا بدبخت وہ ہے جو بدی کو محسوس ہی نہیں کرتا, یعنی جو امارہ کے ماتحت ہیں, اور بڑا ہی سعید اور بامراد وہ ہے جو نفس مطمئنہ کی حالت میں ہے. نفس مطمئنہ ہی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے اس حالت میں شیطان کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اور خطاب کے لائق تو مطمئنہ ہی ٹھہرایا ہے, اور اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مطمئنہ کی حالت میں مکالمہ الہی کے لائق ہو جاتا ہے, خدا کی طرف واپس آ کے مانے یہی نہیں کہ مر جا, بلکہ امبارہ اور لوامہ کی حالت میں جو خدا تعالیٰ سے بود ہوتا ہے مطمئنہ کی حالت میں وہ مہجور ہی نہیں رہتی, اور کوئی غبار باقی نہ رہ کر غیب کی آواز اس کو بلاتی ہے تو مجھ سے راضی اور میں تو سے راضی, یہ رضا کا انتہائی مقام ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے بندوں میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ کے بندے دنیا ہی پر ہوتے ہیں مگر دنیا ان کو نہیں پہچانتی, دنیا نے آسمانی بندوں سے دوستی نہیں کی, وہ ان سے ہنسی کرتی ہے, وہ الگ ہی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا کے نیچے ہوتے ہیں. اگر جب ایسی حالت اطمینان میں پہنچتا ہے تو الہی افسیر سے تانبا سونا ہو جاتا ہے, اور ودخلی جنتی اور تو میرے بہشت میں داخل ہو جا, بہشت ایک ہی چیز نہیں, ولی من خافا مقام ربہ جنتان, خدا سے ڈرنے والے کے لیے دو بہشت ہیں. سورہ رحمان آیت 47. 15 فروری 1903 قبل از نماز ظہر ایک صاحب گڑگاؤں سے تشریف لائے ہوئے تھے, حضرت اقدس سے شرف بیعت حاصل کیا. بعد از بیعت حضرت اقدس علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, ہماری طرف سے تو آپ کو یہی نصیحت ہے کہ مسنون تری طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے یہ امر صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ ان کی پیروی کے سوا کوئی راہ اس کی رضا جوئی کی باقی نہیں ہے. جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کا جو یہاں ہو اسی دروازے کو کٹکھٹائے اس کے لیے کھولا جائے گا, بجوز اس دروازے کے تمام دروازے بند ہیں. نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی, شریعت قرآن شریف کے بعد ہرگز نہیں آئے گی. انسان کو کسوف اور وحی اور الہام کا کبھی طالب نہ ہونا چاہیے, بلکہ یہ سب تقویٰ کا نتیجہ ہیں. جب جڑ ٹھیک ہوگی تو اس کے لوازم بھی خود بخود آ جائیں گے. دیکھو جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ اور گرمی جو اس کا خاصہ ہیں خود بخود ہی آ جاتے ہیں. اس طرح جب انسان میں تقویٰ آ جاتا ہے تو اس کے لوازم بھی اس میں ضرور آ جاتے ہیں. دیکھو جب کوئی دوست کسی کے ملنے کے واسطے جاوے تو اس کو یہ امید تو نہ رکھنی چاہیے کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں کہ وہ مجھے پلاؤ زردے اور قورمے اور کلی تواضع کرے گا, نہیں بلکہ صادق دوست کی ملاقات کی خواہش ہوتی ہے, بجو جس کے اور کسی کھانے یا مکان یا خدمت کی پرواہ اور خیال بھی نہیں ہوتا. مگر جب وہ اپنے صادق دوست کے پاس جو اسے معذور تھا جاتا ہے تو کیا وہ اس کی خاطرداری کا کوئی دقیقہ باقی اٹھا رکھتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ جہاں تک اسے بن پڑتا ہے وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر بھی اس کی تواضع کے واسطے مکلف سامان کرتا ہے. غرض یہی حال روحانیت اور اس دوست اعلیٰ کی ملاقات کا ہے. الہامات یا کشوف وغیرہ خبروں کے سہارے والا ایمان کامل نہیں, وہ کمزور ایمان ہے جو کسی چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے. انسان کی غرض اور اصل مدعا صرف رضا الہی اور وصول اللہ چاہیے. آگے جب یہ اس کی رضا حاصل کر لے گا تو خدا تعالیٰ اس کو کیا کچھ نہ دے گا. خود اس امر کی درخواست کرنا سوء ادب ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, آل عمران آیت 32. خدا کے محبوب بننے کے واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ ایک راہ ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا سے ملا دے. انسان کا مدعا صرف اس ایک واحد لا شریک خدا کی تلاش ہونا چاہیے, شرک اور بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے, رسوم کا تابع اور ہوا ہوس کا مطیع نہ بننا چاہیے. دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. فرمایا ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل ہوا ہے جس کی تابع داری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں. آج کل فقراء کے نکالے ہوئے طریقے اور گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں کی سیفیاں اور دعائیں اور درود اور وظائف یہ سب انسان کو مستقیم راہ سے پٹکانے کا آلہ ہیں, سو تم ان سے پرہیز کرو. ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے مور کو توڑنا چاہا, گویا اپنی الگ ایک شریعت بنا لی ہے. تم یاد رکھو کہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز روزہ وغیرہ جو مسنون طریقے ہیں ان کے سوا خدا کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی کنجی ہے ہی نہیں. بھولا ہوا ہے وہ جو ان راہوں کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکالتا ہے, ناکام مرے گا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودہ کا تابع دار نہیں بلکہ اور راہوں سے اسے تلاش کرتا ہے. دیکھو گناہ کبیر بھی ہیں, ان کو تو ہر ایک جانتا ہے اور اپنی طاقت کے موافق نیک انسان ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے, مگر تم تمام گناہوں سے کیا کبائر اور کیا صغائر سب سے بچو, کیونکہ گناہ ایک زہر ہے جس کے استعمال سے زندہ رہنا محال ہے. گناہ ایک آگ ہے جو روحانی خواہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے. پس تم ہر قسم کے کیا صغیرہ کیا کبیرہ سب اندرونی بیرونی گناہوں سے بچو, آنکھ کے گناہوں سے, ہاتھ کے گناہوں سے, کان ناک اور زبان اور شرمگاہ کے گناہوں سے بچو, اگر ہر عضو کے گناہ کے زہر سے بچتے رہو اور پرہیز کرتے رہو. نماز بھی گناہوں سے بچنے کا ایک آلہ ہے. نماز کی یہ صفت ہے کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے, سو تم ویسی نماز کی تلاش کرو اور اپنی نماز کو ایسی بنانے کی کوشش کرو. نماز نعمتوں کی جان ہے, اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے ذریعے سے آتے ہیں, سو اس کو سنوار کر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وارث بنو. یہ بھی یاد رکھو ہمارا طریق نرمی ہے, ہماری جماعت کو چاہیے کہ اپنے مخالفوں کے مقابل پر نرمی سے کام لیا کرے. تمہاری آواز تمہارے مقابل کی آواز سے بلند نہ ہو, اپنی آواز اور لہجے کو ایسا بناؤ کہ کسی دل کو تمہاری آواز سے صدمہ نہ ہوئے. ہم قتل اور جہاد کے واسطے نہیں آئے, ہم قتل اور جہاد کے واسطے نہیں آئے, بلکہ ہم تو مقتولوں اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے اور ان میں زندگی کے روح پھونکنے کو آئے ہیں. تلوار سے ہمارا کاروبار نہیں, نہ یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے. ہمارا مقصد نرمی سے ہے اور نرمی سے اپنے مقاصد کی تبلیغ ہے. غلام کو وہی کرنا چاہیے جو اس کا آقا اس کو حکم کرے. جب خدا نے ہمیں نرمی کی تعلیم دی ہے تو ہم کیوں سختی کریں؟ ثواب تو فرما برداری میں ہوتا ہے اور دین تو سچی اطاعت کا نام ہے, نہ یہ کہ اپنے نفس اور ہوا اس کی تابع داری سے جوش دکھاویں. یاد رکھو جو شخص سختی کرتا اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی. وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. گندا دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں. غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جو مغلوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے, اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیا جاتے. غضب نصف جنون ہے, جب یہ زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے. ہماری جماعت کو چاہیے کل ناکردنی افعال سے دور رہا کرے. وہ شاخ جو اپنے تنے اور درخت سے سچا تعلق نہیں رکھتی وہ بے پھل رہ جاتی ہے. سو دیکھو اگر تم لوگ ہمارے اصل مقصد کو نہ سمجھو گے اور شرائط پر کاربن نہ ہوگے تو ان وعدوں کے وارث تم کیسے بن سکتے ہو جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. جسے نصیحت کرنی ہو اسے زبان سے کرو. ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ ایک پیرائے میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا سکتی ہے اور دوسرے پیرائے میں دوست بنا دیتی ہے. بس جادلوم بلتی ہی آسن کے موافق اپنا عمل درامد رکھو. اسی طرز کلام ہی کا نام خدا نے حکمت رکھا ہے. چنانچہ فرماتا ہے یہ تیرے حکمت ہے میں یشا, سورہ بقرہ آیت 27. مگر یاد رکھو جیسے یہ باتیں حرام ہیں ویسے نفاق بھی حرام ہے. اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ کہیں پیرایا ایسا نہ ہو جاوے کہ اس کا رنگ نفاق سے مشابہ ہو. موقع کے موافق ایسی کاروائی کرو جس سے اصلاح ہوتی ہو, تمہاری نرمی ایسی نہ ہو کہ نفاق بن جاوے اور تمہارا غضب ایسا نہ ہو کہ بارود کی طرح جب آگ لگے تو ختم ہونے میں نہ آئے. بعض لوگ تو غصے سے سودائی ہو جاتے ہیں اور اپنے سر میں پتھر مار لیتے ہیں. اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تب بھی صبر کرو. میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی کے پیر و مرشد کو گالیاں دی جاویں یا اس کے رسول کو ہتک آمیز کلمے کہے جاویں تو کیسا جوش ہوتا ہے, مگر تم صبر کرو اور حلم سے کلام کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا اس وقت کا غصہ کوئی خرابی پیدا کر دے جس سے سارا سلسلہ بدنام ہو, یا کوئی مقدمہ بنے جس سے سب کو تشویش ہو. سب نبیوں کو گالیاں دی گئی ہیں, یہ انبیاء کا ورثہ ہے, ہم اسے کیوں کر معروم رہ سکتے تھے؟ ایسے بن جاؤ کہ گویا مصلوب الغضب ہو, تم کو گویا غضب کے قواہ ہی نہیں دیے گئے. دیکھو اگر کچھ بھی تاریکی کا حصہ ہے تو نور نہیں آئے گا. نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے. جب نور آ جائے گا تو ظلمت نہیں رہے گی. تم اپنے سارے خواہ کو پورے طور سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دو. جو کمی کسی قوت میں ہو اسے اس پان والے کی طرح جو گندے پان تلاش کر کے پھینک دیتا ہے, اپنی گندی عادات کو نکال پھینکو اور سارے اعضاء کی اصلاح کر لو. یہ نہ ہو کہ نیکی کرو اور نیکی میں بدی ملا دو. توبہ کرتے رہو, استغفار کرو, دعا سے ہر وقت کام لو. ولی کیا ہوتے ہیں؟ یہی صفات اولیاء کے ہوتے ہیں. ان کی آنکھ, ہاتھ, پاؤں, غرض کوئی عضو منشاء الہی کے خلاف حرکت نہیں کرتے. خدا کی عظمت کا بوجھ ان پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی زیارت کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. پس تم بھی کوشش کرو, خدا بخیل نہیں. ہر کی عارف ترس ترساں تر. دربار شام ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میرے واسطے دعا کی جاوے کہ میری زبان قرآن شریف اچھی طرح ادا کرنے لگے. قرآن شریف ادا کرنے کے قابل نہیں اور چلتی نہیں, میری زبان کھل جاوے. حضور نے فرمایا تم صبر سے قرآن شریف پڑھتے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو کھول دے گا. قرآن شریف میں یہ ایک برکت ہے کہ اسے انسان کا ذہن صاف ہوتا ہے اور زبان کھل جاتی ہے. بلکہ اطباء بھی اس بیماری کا اکثر یہ علاج بتایا کرتے ہیں. 22 فروری سن 1903 ایک مخلص کی بدخوابی کے تذکرے پر فرمایا دیکھو قرآن شریف سورہ مزمل میں صاف تاکید کرتا ہے کہ انسان کو کچھ حصہ آرام بھی کرنا چاہیے, اس سے دن بھر کی کوفت اور تکان دور ہو کر قوا کو اپنا حرج شدہ مادہ باہم پہنچانے کا وقفہ مل جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی سنت بھی اسی کے مطابق ثابت ہے. چنانچہ فرماتے ہیں اور صلی و نوم. اصل میں انسان کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے. اگر ہم ایک گھوڑے سے ایک دن اس کی طاقت سے زیادہ کام لیں اور اسے آرام کرنے کا وقفہ ہی نہ دیں تو بہت قریب ایسا وقت ہوگا کہ ہم اس کے وجود کو ہی ضائع کر کے تھوڑے فائدے سے بھی محروم ہو جائیں گے. نفس کو گھوڑے سے منافقت بھی ہے. سیالکوٹ نے بیعت کرنے کے بعد پوچھا کہ حضور اپنی زبان مبارک سے کوئی وظیفہ بتا دیں. فرمایا نمازوں کو سنوار کر پڑھو, کیونکہ ساری مشکلات کی یہی کنجی ہے اور اسی میں ساری لذات اور خزانے بھرے ہوئے ہیں. صدق دل سے روزے رکھو, صدقہ و خیرات کرو, درود استغفار پڑھا کرو, اپنے رشتے داروں سے نیک سلوک کرو, ہمسایوں سے مہربانی سے پیش آؤ. بنی نہ ہو بلکہ حیوانوں پر بھی رحم کرو, ان پر بھی ظلم نہ چاہیے. خدا سے ہر وقت حفاظت چاہتے رہو, کیونکہ ناپاک اور نامراد ہے وہ دل جو ہر وقت خدا کے آستانے پر گرا نہیں رہتا, وہ محروم کیا جاتا ہے. دیکھو اگر خدا ہی حفاظت نہ کرے تو انسان کا ایک دم گزارا نہیں. زمین کے نیچے سے لے کر آسمان کے اوپر تک ہر طبقہ اس کے دشمنوں کا بھرا ہوا ہے. اگر اسی کی حفاظت شامل حال نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے. دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر کاربند رکھے, کیونکہ اس کے ارادے دو ہی ہیں, گمراہ کرنا اور ہدایت دینا. جیسے کہ فرماتا ہے یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. اور جب اس کے ارادے گمراہ کرنے پر بھی ہیں تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ گمراہی سے بچاوے اور ہدایت کی توفیق دے. نرم مزاج بنو, کیونکہ جو نرم مزاجی اختیار کرتا ہے خدا بھی اسے نرم معاملہ کرتا ہے. اصل میں نیک انسان تو اپنا پاؤں بھی زمین پر پھونک پھونک کر احتیاط سے رکھتا ہے تاکہ کسی کیڑے کو بھی اسے تکلیف نہ ہو. غرض اپنے ہاتھ سے, پاؤں سے, آنکھ وغیرہ اعضاء سے کسی کو کسی نوع کی تکلیف نہ پہنچاؤ اور دعائیں مانگتے رہو. مرزا خدا بس صاحب مالیر کوڑلہ سے تشریف لائے تھے. ان سے وہاں کے جلسہ کے حالات حضور اقدس دریافت فرماتے رہے. انہوں نے سنایا کہ ایک شخص نے یوں اعتراض کیا کہ اسلام میں جو چار بیویاں رکھنے کا حکم ہے یہ بہت خراب ہے اور ساری بد اخلاقیوں کا سچ چشمہ ہے. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چار بیویاں رکھنے کا حکم تو نہیں دیا بلکہ اجازت دی ہے کہ چار تک رکھ سکتا ہے. اسے یہ تو لازم نہیں آتا کہ چار ہی کو گلے کا ڈول بنا لے. قرآن کا منشا تو یہ ہے کہ چونکہ انسانی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس واسطے ایک سے لے کر چار تک کی اجازت دے دی ہے. ایسے لوگ جو ایک اعتراض کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ خود اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, میں نہیں جانتا کہ ان کا ایمان کیسے قائم رہ جاتا ہے. وہ تو اسلام کے معترض ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ایک مقنن کو قانون بناتے وقت کن کن باتوں کا لحاظ ہوتا ہے. بھلا اگر ایک شخص کی بیوی ہے, اسے جزام ہو گیا ہے, یا آچک میں مبتلا ہے, یا اندھی ہو گئی ہے, یہ اس قابل ہی نہیں کہ اولاد اسے حاصل ہو سکے وغیرہ وغیرہ, عوارث میں مبتلا ہو جاوے, تو اس حالت میں اب اس خامت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی بیوی پر قناعت کرے؟ ایسی مشکلات کے وقت وہ کیا تدبیر پیش کرتے ہیں؟ یا بھلا اگر وہ کسی قسم کی بدماشی, زنا وغیرہ میں مبتلا ہو گئی تو کیا اب اس خامت کی غیرت تقاضا کرے گی کہ اسی کو اپنی پرسمت بیوی کا خطاب دے رکھے؟ خدا جانے یہ اسلام پر اعتراض کرتے وقت اندھے کیوں ہو جاتے ہیں. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مذہب ہی کیا ہے جو انسانی ضروریات کو ہی پورا نہیں کر سکتا. اب ان مذکور حالتوں میں عیسویت کیا تدبیر بتاتی ہے؟ قرآن شریف کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ انسان کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا پہلے سے ہی اس نے قانون نہ بنا دیا ہو, کہ انسانی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا پہلے سے ہی اس نے قانون نہ بنا دیا ہو. اب تو انگلستان میں بھی ایسی مشکلات کی وجہ سے کثرت ازدواج اور طلاق شروع ہوتی جاتی ہے. ابھی ایک لارڈ کی بات کی بابت لکھا تھا کہ اس نے دوسری بیوی کر لی, آخر اسے سزا بھی ہوئی, مگر وہ امریکہ میں جا رہا. غور سے دیکھو کہ انسان کے واسطے ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں یا نہیں کہ یہ ایک سے زیادہ بیوی کر لے. جب ایسی ضرورتیں ہوں اور ان کا علاج نہ ہو تو یہی نفس ہے جس کے پورا کرنے کو قرآن شریف جیسی اتم اکمل کتاب بھیجی ہے. اسی اثنا میں شراب کا ذکر شروع ہو گیا. کسی نے کہا کہ اب تو حضور شراب کے بسکٹ بھی ایجاد ہوئے ہیں. اس پہ فرمایا, شراب تو انتہائی شرم, حیا, عفت اور عصمت کی جانی دشمن ہے. انسانی شرافت کو ایسا کھو دیتی ہے کہ جیسے کتے, بلے اور گدے ہوتے ہیں. اس کا پیکر بالکل انہی کے مشابہ ہو جاتا ہے. اب اگر بسکٹ کی بلا دنیا میں پھیلی تو ہزاروں ناکردہ گناہ بھی ان میں شامل ہو جایا کریں گے. پہلے تو بات کو شرم و حیا ہی روک دیتی تھی, اب بسکٹ لیے اور جیب میں ڈالیے. بات یہ ہے کہ دجال نے تو اپنی کوششوں میں تو کوئی کمی نہیں رکھی کہ دنیا کو فسق و فجور سے بھر دے, مگر آگے خدا کے ہاتھ میں ہے جو چاہے کرے. اسلام کی کیسی عظمت معلوم ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اسلام پر کوئی اعتراض کیا, اس سے شراب کی بدبو آئی, اس کو ہاتھ مارنے کا حکم دیا گیا کہ شراب پی کر اسلام پر اعتراض کیا. مگر اب تو کچھ حد و حساب نہیں, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں اگر کوئی بدی نہیں جو نہ کرتے ہوں, مگر بائیں ماں پھر اسلام پر اعتراض کرنے کو تیار ہیں. ملفوظات حضرت مسیح موعود, 23 فروری سن 1903, ظہر سے پہلے. حضرت اقدس نے فرمایا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے فضائل میں اس قوم اسلام کو امت موسیٰ کا مثیل بنایا ہے, ایسے ہی رضائل بھی کل وہ اس قوم میں جمع ہیں جو ان میں پائے جاتے تھے. یہ قوم تو یہود کے نقش قدم پر ایسی چلی ہے جیسے کوئی اپنے آقا مولا اور متا رسول کی پیروی کرتا ہے. یہود کے واسطے قرآن شریف میں حکم تھا کہ وہ دو دفعہ فساد کریں گے, اور پھر ان کی سزا دہی کے واسطے اللہ تعالیٰ اپنے بندے ان پر مسلط کرے گا. چنانچہ بخت نصر اور تیتوس دونوں نے ان لوگوں کو بری طرح ہلاک کیا اور تباہ کیا. اس کی مماثلت کے لیے اس قوم میں نمونہ موجود ہے کہ جب یہ فسق و فجور میں ہاتھ سے نکلنے لگے اور خدا کے احکام کی ہتک اور شاعر اللہ سے نفرت ان میں آ گئی اور دنیا اور اس کی زیب و زینت میں ہی گم ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح ہلاکو چنگیز خان وغیرہ سے برباد کرایا. لکھا ہے کہ اس وقت یہ آسمان سے آواز آتی تھی, ایہا الکفار اقتل الفجار, غرض فاسق فاجر انسان خدا کی نظر میں کافر سے بھی ذلیل اور قابل نفرین ہے. اگر کوئی کتاب قرآن شریف کے بعد نازل ہونے والی ہوتی تو ضرور ان لوگوں کے نام بھی اسی طرح عباد لنا میں داخل کیے جاتے. اگر کوئی کتاب قرآن شریف کے بعد نازل ہونے والی ہوتی تو ضرور ان لوگوں کے نام بھی اسی طرح عباد لنا میں داخل کیے جاتے. یہ بھی لکھا ہے کہ آخر کار بخت نصر یا اس کی اولاد بت پرستی وغیرہ سے بعد آ کر واحد خدا پر ایمان لائی ہے. اسی طرح ادھر بھی چنگیز خان کی اولاد مسلمان ہو گئی. غرض خدا نے مماثلت میں تابق و نال بے نال والا معاملہ صاف کر کے دکھا دیا. حضرت اختص نے فرمایا, ہماری گورنمنٹ, ہم نے اسے غور سے دیکھا ہے کہ نازک معاملات میں بھی بلا تاخیر کے کوئی کارگزاری نہیں کرتی. بغاوت جیسے خطرناک معاملات میں تو بلا تاخیر اور فرد جرم اور ثبوت کے سوا گرفت نہیں کی جاتی, تو دوسرے معاملات میں بلا کہاں ایسا کرنے لگی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اور حکام میں وقت ہیں کہ ان کے نزدیک انسان تو گاجر مولی کی طرح بنے ہوئے ہیں. کسی نے شکایت کی, بس پکڑا اور قتل کر دیا. کوئی ضرورت نہیں کہ ثبوت کافی بہم پہنچایا جاوے یا کوئی لمبی تحقیقات کی جاوے. دیکھیے ہمارا مقدمہ پادری والا ابھی تو ایک بغاوت کے ہی رنگ میں تھا, کیونکہ ایک پادری نے جو ان کے مذہب کا لیڈر اور گرو مانا جاتا تھا, اس نے ظاہر کیا تھا کہ گویا ہم نے اس کے قتل کا منصوبہ کیا ہے, اور پھر اس پر بڑے بڑے اور پادریوں کی سفارشیں بھی تھیں, مگر بلا تحقیق کے قدم بھی نہ اٹھایا گیا. آخرکار قوم کی پرواہ نہ کر کے ہمیں بری کیا گیا. اگر یہ بھی ہم پر خدا کا ایک فضل ہے کہ ایسی عادل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں. دربار شام, امریکہ کے ایک انگریز کا اشتہار سنایا گیا جس میں اس نے لکھا ہے کہ مسیح کے دوبارہ آمد کا وقت یہی ہے. وہ کل نشانات پورے ہو گئے جو آمد ثانی کے پیش قیمت ہے, اور اس نے اس بیان کو بڑے بشپوں اور فلاسفروں کے شاتوں سے قوی کیا ہے. حضرت اختص نے اس سلسلے میں فرمایا, اصل میں ان کی یہ بات کہ مسیح کی آمد ثانی کا وقت یہی ہے اور اس کے آنے کے تمام نشانات پورے ہو گئے ہیں, بالکل ہمارے منشا کے مطابق ہے اور راستی بھی اسی میں ہے. ان کی وہ بات جو حق ہو اور جہاں تک وہ راستے کی حمایت میں ہو اسے رد نہ کرنا چاہیے. یہ لوگ ایک طرح سے ہماری خدمت کر رہے ہیں اس ملک میں, جہاں ہماری تبلیغ بڑی محنت اور صرف کثیر سے بھی پوری طرح سے کما کو نہیں پہنچ سکتی, وہاں یہ ہماری اس خدمت کو مفت اچھی طرح سے پورا کر رہے ہیں. انہوں نے وقت کی تشخیص تو بالکل راست کی ہے مگر نتائج نکالنے میں سے غلطی کرتے ہیں جو آنے والے کے انتظار آسمان سے کرتے ہیں. اب آئے دن سنا جاتا ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی مسیح ہوں جو آنے والا تھا, یا میں مہدی ہوں جس کا انتظار کیا جاتا تھا. یہ سب کچھ ہمارے لیے مضر نہیں ہے, یہ تو بلکہ ہماری صداقت کو اور بھی دوبارہ کر کے دکھاتا ہے, کیونکہ مقابلہ کے سوا کسی کی بھلائی یا برائی کا پورا اظہار نہیں ہو سکتا. یہ لوگ دعویٰ کرتے اور چند روز پانی اور جھاگ والا معاملہ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے یا پاگل خانے کی سیر کو روانہ کیے جاتے ہیں. یہ ہماری صداقت پر مور ہے. ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی بھی آتا ہے, چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چار شخص ایسے تھے. اسی طرح اس زمانے کے لیے بھی دقت آ کہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے, تو یہ لوگ خود ہی اس پیشگوئی کو پورا کرتے ہیں. بھلا کوئی بتاوے کہ وہ مہدی سلانی کا اب کہاں ہے یا پیرس کا مسیح کیا ہوا. انجام نیک صرف صادق ہی کا ہوا کرتا ہے, سارے جھوٹے اور مصنوعی آخر تھک کر رہ جاتے یا ہلاک ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کے انجام کا پتا دوسروں کے لیے بتاؤ اور عبرت کے چھوڑ جاتے ہیں. لاہور کے آریہ پترکار نے لکھا ہے کہ ہمارا شہید مارچ کی 6 کو ایک بزدل مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا. اس دن کی یادگار قائم کرنی چاہیے کہ وہ دن بڑا متبرک جانا چاہیے. اس پر حضور نے فرمایا, اصل میں ہمارے یہاں کے آریہ بھول گئے, ان کو بھی چاہیے تھا کہ 6 مارچ کا دن جلسہ کے واسطے مقرر کرتے, اور ان لوگوں کو تو خصوصیت سے اس دن کی تعظیم کرنی چاہیے کیونکہ لیکھ رام اصل میں اس جگہ سے تبرکات لے کے گیا ہے. ایک شخص نے امریکہ سے تمباکو نوشی کے متعلق اس کے بہت سے مجرب نقصان ظاہر کرتے ہوئے اشتہار دیا, اس کو آپ نے سنا اور فرمایا کہ اصل میں ہم اس لیے اسے سنتے ہیں کہ اکثر نوعمر لڑکے, نوجوان, تعلیم یافتہ بطور فیشن ہی کے اس بلا میں گرفتار مبتلا ہو جاتے ہیں, تاہو ان باتوں کو سن کر اس مضر چیز کے نقصانات سے بچیں. پھر فرمایا, اصل میں تمباکو ایک دھواں ہوتا ہے جو اندرونی اعضاء کے واسطے مضر ہے, اسلام لغو کاموں سے منع کرتا ہے اور اس میں نقصان ہی ہوتا ہے, لہٰذا اسے پرہیز ہی اچھا ہے. فرمایا, اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت جس طرح سے پیشگوئی دلاتی ہے ایسا اور کوئی سچا علم نہیں. معرفت کو زیادہ کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے. ہماری نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے برائن احمدیہ میں فرمایا ہے کہ تیری صداقت کو پیشگوئی کے ذریعے سے ظاہر کروں گا. فرمایا, مجھے ایک دن یہ خیال آیا کہ کیا وجہ تھی کہ دیانت نے بے حیائی اور بغیرتی کا مسئلہ نکالا جسے کوئی شریف آریہ بھی بتیب خاطر پسند نہیں کرتا, بلکہ اس کا نام سن کر گردن نیچی کر لیتا ہے اور چاہے ندامت میں غرق ہو جاتا ہے. تو میری سمجھ میں آیا کہ چونکہ وہ شخص بغیر بیوی کے تھا, اس واسطے وہ سارے اخلاق جو بیوی کے ہونے سے وابستہ ہیں ان سب سے وہ محروم تھا. غیرت اور حمیت بھی ایک بیوی والے شخص کا حصہ ہے, چونکہ وہ بیوی سے محروم تھا اس واسطے وہ نیوک کی خرابی کو محسوس نہیں کر سکا, اور نہ سمجھا کہ اس طرح سے میں ہزاروں شریف لوگوں کے گلے پر چوری پھیرتا ہوں. یہی وجہ تھی, ورنہ اگر اس کے عیال ہوتے وہ ہرگز ایسی بے عزتی کو روا نہ رکھتا. اب بھی بہت سے شریف آریہ ہیں جو اسے گلے پھڑا ڈھول سمجھ کر ہی صرف زبان سے مان لیتے ہیں, ورنہ عمل درآمد بہت کم ہے. 27 فروری 1903 قبل از نماز عصر, مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے عرض کی کہ حضور اردو کتابوں کا تو کبھی بھی پروف نہیں آتا. حضور نے فرمایا, اردو کیا بھیجنا ہوتا ہے وہ تو صاف ہوتا ہے. ہاں بعض نادان اتنا اکثر اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ اردو میں پنجابی ملا دیتے ہیں, مگر یہ ان کی غلطی ہے. ایک شخص نے میری طرف سے کسی ایسے معترض کو جواب دیا کہ تم انصاف کرو کہ اگر وہ اردو میں پنجابی کے الفاظ ملا دیتے ہیں تو غضب کیا ہوا, ان کی ملکی اور مادری زبان ہے, اس کا کیا حق نہیں ہے. جب وہ انگریزی یا عربی اور دوسرے کی زبان کا لفظ اردو میں ملاتے ہیں تو تم اعتراض نہیں کرتے, مگر جب کوئی پنجابی کا لفظ مل جاوے تو اعتراض کرتے ہو. شرم تو کرو, اگر تعصب نہیں تو اور کیا ہے. دربار شام, ایک شخص نے خط لکھا تھا کہ حضور مجھے کرایہ بھیجا جاوے, میں حاضر خدمت ہوں گا. فرمایا, من جرب المجرب حلت بے ندامہ. ہم نے بار بار ایسے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے کہ ان میں اخلاص اور نیک نیت ہی نہیں ہوتی, تو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح میرا روپیہ ضائع کیا جائے. وہی روپیہ دینی کام میں خرچ ہوگا. ایسا شخص جو معزز ہے وہ ہمارے حافظ معین الدین سے بھی کیا گزرا ہے, یہ بھی ہمیں قریباً 15 یا 20 روپے دے چکا ہے, کبھی 2 آنے اور کبھی 1 آنہ ماہوار دیتا ہے. تو ایسے بےگر شخص جب لنگر اور دیگر اخراجات کے واسطے کچھ دے سکتے ہیں تو وہ شخص کیوں اپنا بوجھ نہیں سنبھال سکتا, اور شریعت نے تو بوجھ بھی نہیں ڈالا. حج کی توفیق نہ ہو تو حج بھی ساقط ہو جاتا ہے. اسی طرح جگہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے بیعت ہو سکتی ہے, صرف ایک پیسے کا کار صرف ہوتا ہے. پھر فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ رات اور دن میں فرق کیا ہے, صرف نور اور ظلمت کا فرق ہے. صوب و نور تو مصنوعی بھی بن سکتا ہے, بلکہ رات میں تو یہ ایک برکت ہے, خدا نے بھی اپنے فیضان عطا کرنے کا وقت رات ہی رکھا ہے. چنانچہ تہجد کا حکم رات کو ہے. رات میں دونوں طرفوں سے فراغت اور کشمکش سے بے فکری ہوتی ہے, اچھی طرح دل جمی سے کام ہو سکتا ہے. رات کو مردے کی طرح پڑے رہنا اور سونے سے کیا حاصل, اگر ہو سکے تو دین کی خدمت کرنی چاہیے. اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہے کہ انسان کا وقت, وجود, قوا, مال, جان خدا کے دین کی خدمت میں خرچ ہو. ہمیں تو صرف مرض کے دورے کا اندیشہ ہوتا ہے, ورنہ دل یہی کرتا ہے کہ ساری رات کیے جاویں. ہماری تو قریباً تمام کتابیں امراض و عوارض میں لکھی گئی ہیں. ازالہ عام کے وقت میں بھی ہم کو خارش تھی, قریباً ایک برس تک وہ مرض رہا تھا. اللہ اللہ, کیا ہی عمدہ قرآنی تعلیم ہے کہ انسان کی عمر کو خبیث اور مضر اشیاء کے ذر سے بچا لیا. یہ منشی چیزیں, شراب وغیرہ, انسان کی عمر کو بہت گھٹا دیتی ہیں, اس کی قوت کو برباد کر دیتی ہیں اور بڑھاپے سے پہلے برا کر دیتی ہیں. یہ قرآنی تعلیم کا احسان ہے کہ کروڑوں مخلوق ان گناہ کے امراض سے بچ گئی جو ان نشے کی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں. قادیان کے آریہ سماج کے جلسے پر جو آریہ ہوئے تو ان کی گندہ دینی اور گالی گلوچ کا کسی نے حضرت اقدس کی خدمت میں ذکر کیا. اس پہ فرمایا انسانی زبان کی چھری تو روک سکتی نہیں جب خدا کا خوف کسی دل میں نہ ہو. انسانی زبان کی بے باکی اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا دل سچے تقوی سے محروم ہے. زبان کی تعظیم کا ذریعہ صرف خوف الہی اور سچا تقوی ہے. ان کی گالیوں پر ہمیں کیا افسوس ہے, انہوں نے تو نہ خدا کو سمجھا اور نہ کوئی بات کو, ان کو خبر ہی نہیں کہ زبان کس چیز سے رکتی ہے. تمام قوت اور توفیق خدائی کو ہے اور اس کے عنایت اور نصرت سے انسان کچھ لکھ پڑھ سکتا ہے. شاید اس کتاب کے خاتمے کے لکھے جانے سے اس قوم کی قوت اور ہمت اور دلائل کا خاتمہ ہو جاوے. فرمایا میں نے کل سوچا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ جب کوئی صادق خدا کی طرف سے آتا ہے تو اس کو لوگ کتوں کی طرح کاٹنے کو دوڑتے ہیں, اس کی جان, اس کا مال, اس کی عزت و آبرو کے در پے ہو جاتے ہیں, مقدمات میں اس کو کھینچتے ہیں, گورنمنٹ کو اس سے بدزن کرتے ہیں. غرض ہر طرح سے جس طرح ان سے بند پڑتا ہے اور تحریف پہنچا سکتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں رکھتے. ہر پہلو سے اس کے استحصال کرنے پر آمادہ اور ہر ایک کمان سے اس پر تیر مارنے کو کمر بستہ ہوتے ہیں. چاہتے ہیں کہ ذبح کر دیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ کر دیں. ادھر تو یہ جوش اٹھتا ہے, مگر دوسری طرف اس کے پاس ہزار دو ہزار لوگ آتے ہیں, ہزاروں کنجر اور لنگوٹی پوش فقیر بنتے اور خلق اللہ کو گمراہ کرتے ہیں. ان کی ہر حرکت بدعت اور شرک سے پر ہوتی ہے. ان کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو سراسر اسلام کے خلاف نہ ہو, مگر ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا. ان کے لیے کسی دل میں جوش نہیں اٹھتا. غرض اس میں سوچتا تھا کہ کیا حکمت ہے, تو میری سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ صادق کا ایک معجزہ ظاہر کرے کہ باوجود اس قسم کی ممانعت کے اور دشمن کے تیر و تبر کے چرانے کے صادق بچایا جاتا اور اس کے روز افسوس ترقی کی جاتی ہے. خدا کا ہاتھ اسے بچاتا اور اس کو شاداب و سرسبز کرتا ہے. خدا کی غیرت نہیں چاہتی کہ کاذب کو بھی اس معجزے میں شریک کرے, اسی واسطے اس کی طرف سے دنیا کے دلوں کو بے پرواہ کر دیتا ہے. غرض گویا اس جھوٹے کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی, اس کا وجود دلوں کا تاریخ نہیں دے سکتا, مگر برخلاف اس کے سادے کا وجود تباہ ہونے والوں کو بے قرار اور بے چین کر کے ایک رنگ میں ایک طرح سے خبر دیتا ہے اور ان کے دل بے قرار ہوتے ہیں, کیونکہ دل اندر ہی اندر جانتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا کاروبار تباہ کرنے آیا ہے. اس واسطے نہایت اضطراب کی وجہ سے اس کے ہلاک کرنے کو اپنے تمام ہتھیاروں سے دوڑتے ہیں, مگر اس کا خدا خود محافظ ہوتا ہے. خدا اس کے واسطے تعاون کی طرح واعظ بھیجتا اور اس کے دشمنوں کے واعظوں پر اسے غلبہ دیتا ہے. وہ خدا کے واعظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے کہ اتنے لوگ جو ہر جمعے کو, جن کی نوبت اکثر 50 سال تک پہنچ جاتی ہے, ان کو کون بیعت کے لیے لاتا ہے؟ یہی تعاون کا ڈنڈا ہے جن کو ڈرا کر ہماری طرف لے آتا ہے, ورنہ کب جاگنے والے تھے؟ اسی فرشتے نے ان کو جگایا ہے. ملفوظات حضرت مسیح ماؤد, 28 فروری 1903. دربار شام میں آریہ لوگوں میں سے چند لوگ حضرت اقدس کی زیارت کے واسطے آئے. حضرت نے پوچھا آپ بھی اس جلسے کی تقریب پر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم لوگ تو اصل میں یہ بات سن کر آئے ہیں کہ آپ کا بھی لیکچر ہوگا, ورنہ ہماری اس جگہ آنے کی چنداں خواہش نہ تھی. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے कि हम जानते हैं कि हर कौम में कुछ शरीफ लोग भी होते हैं जिनका मकसद किसी बेजा हकारत या किसी को बेजा गाली गलौज देना या किसी कौम के बुजुर्गों को बुरा भला कहना उनका मकसद नहीं होता। मगर हम तो जो काम करते हैं वो खुदा ताला के हुक्म और उसकी इजाज़त और उसके इशारे से करते हैं। उसने हमें इस किस्म के ज़ुबानी मुबाहसात से रोक दिया है। चनाचे हम कई साल हुए कि किताब अंजाम आत्म में अपना ये मुआदा शाया भी कर चुके हैं और हमने खुदा से अहद किया है कि ज़ुबानी मुबाहसात के मजालस में न जाएंगे। आप जानते हैं कि ऐसे मजमों में मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, कोई तो माल जाहिल और धड़े बंदी के ख्याल पर आते हैं, कोई इस वास्ते कि ता किसी के बुजुर्गों को गाली गलौज देकर दिल की हवस पूरी कर लें, और बाद सख्त तबीयत तेज तबीयत के लोग होते हैं। सो जहां इस किस्म का मजमा हो ऐसी जगह जाकर मजहबी मुबाहसात करना बड़ा नाजुक मामला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो शख्स मुकाबले में खड़े होते हैं जब तक वो साबित करके ना दिखा दें कि दूसरा मजहब बिल्कुल गलती पर है और उसमें सदाकत और रूहानियत का हिस्सा नहीं, वो मुर्दा है और खुदा से उसे कोई ताल्लुक नहीं है, तब तक उसको अपने मजहब की खूबसूरती दिखाई मुश्किल होती है। तब तक उसको अपने मजहब की खूबसूरती दिखानी मुश्किल होती है, क्योंकि ये दूसरे के मायब का जिक्र करना ही पड़ेगा जो गलतियां हैं। इसमें अगर उनका जिक्र न किया जावे तो फिर इजहार हक ही नहीं होता। तो ऐसी बातों से बाज लोग भड़क उठते हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, तैश में आकर जंग करने को आमादा होते हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर जाना मसलहत के खिलाफ है और मजहबी तहकीकात के वास्ते जरूरी है कि लोग ठंडे दिल और इंसाफ पसंद तबीयत लेकर एक मजलिस में जमा हो। ऐसा हो कि उनमें किसी किस्म के जंगो जदाल के ख्याल जोजा न हो तो बेहतर हो। फिर ऐसी हालत में एक तरफ से एक शख्स अपने मजहब की खूबियां बयान करे और जहां तक वो बोल सकता है बोले, फिर दूसरी तरफ से जानिब मुकाबल भी इसी तरह नरमी और तहजीब से अपने मजहब की खूबियां बयान करे, इसी तरह बार बार होता रहे। मगर अफसोस कि अभी तक हमारे मुल्क में इस किस्म के मुतहम्मिल लोग और सब्र और नरम दिली से तहकीक वाले नहीं हैं। अभी ऐसा वक्त नहीं आया, हाँ उम्मीद है कि खुदा जल्दी से ऐसा वक्त ले आवेगा। हमने तो ऐसा इरादा भी किया है कि यहाँ एक ऐसा मकान तैयार कराया जाए जिसमें हर मजहब के लोग आज़ादी से अपनी अपनी तकरीरें कर सकें। दर हकीकत अगर किसी अमर को ठंडे दिल और इंसाफ की नज़र और बुर्दबारी से न सुना जावे तो उसकी सच्ची हकीकत और तय तक पहुँचने के वास्ते हजारों मुश्किल होते हैं। देखिए एक मामूली छोटा सा मुकदमा होता है तो उसमें जज किस तरह तरफैन के दलायल उनके उज्र वगैरह किस ठंडे दिल से सुनता है और फिर किस तरह सोच बचार कर पूरी तहकीकात के बाद फैसला करता है। बाज़ औक़ात साल ही गुजर जाते हैं। जब दुनिया के मुकदमात का ये हाल है तो दीन के मुकदमात का क्यों कर 2, 4 या 10, 12 मिनट में फैसला किया जा सकता है। साहिल को सवाल करना तो आसान है मगर जवाब देने वाले को जब मुश्किलात होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं उनका अंदाजा करना मुश्किल है। एक शख्स एतराज कर देवे कि निज़ाम शमसी के मुतालिक और सितारों और जमीन के मुतालिक हालात मुझे बता दो और जितने वक्त में मैंने सवाल किया है उतना ही तुम्हें वक्त दिया जाता है कि इतने वक्त के अंदर अंदर जवाब दो वरना तुम छूटे हो। अब साफ यहाँ है कि जवाब देने वाला क्या करे, वो जब तक कई जो उसकी किताब न लिखे तब तक जवाब पूरा ना होना हुआ। गरज इस तरह की मुश्किलात हैं जो हमको दरपेश हैं, ये वजूह हैं जो हमें इन जलसों में जाने से रोकते हैं। अगर साहिल ऐसा करे कि लो साहेब मैंने सवाल किया है तुम जब तक उसका जवाब कामिल करो मैं खामोश हूं, तो जवाब देने वाले को भी मजा आवे। असल में जो बातें खुदा के लिए हों और जो दिल खुदा की रजा के वास्ते ऐसा करता है और उसका दिल सच्चे तकवा से पुर है वो तो कभी ऐसा नहीं करता। मगर आजकल जुबान छुरी की तरह चलती है और सिर्फ एक हुज्जतबाजी से काम लिया जाता है। खुदा के लिए ऐसा होगा तो वो बातें और वो तर्ज ही और होती है, जो दिल से निकलता है वो दिल ही पर जाकर बैठता है। हक जू के सवाल की भी हमको खुशबू आ जाती है, हक जू हो तो उसकी सख्ती में भी एक लज्जत होती है। उसका हक होता है कि जो अमर उसकी समझ में नहीं आया उसके मुतालिक अपनी तसल्ली कराए और जब तक उसकी तसल्ली ना हो और पूरे दलाइल न मिल जावे तब तक बेशक वो पूछे हमें बुरा नहीं लगता। बल्कि ऐसा शख्स तो काबिल इज्जत होता है, जो बातें खुदा के लिए होती हैं वो कहां और नफसानी ढकोसले कहां। मैंने अपनी जमात को भी बार बार समझाया है कि किसी पर एतराज करने में जल्दी न करो। हर पुराना मजहब असल में खुदा ही की तरफ से था मगर जमाने दराज गुजरने की वजह से उसमें गलतियां पड़ गई हैं। उनको आहिस्तगी और नरमी से دور کرنے کی کوشش کرو, کسی کو پتھر کی طرح اعتراض کا تحفہ نہ دو. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک کپڑا بازار سے لے کر سلایا جاتا اور پہنا جاتا ہے, چند روز کے بعد وہ پرانا ہو جاتا اور اس میں تغیر آ کر کچھ اور کا اور یہ ہو جاتا ہے. اسی طرح پرانے مذہب میں بھی صداقت کی جڑ ضرور ہوتی ہے, خدا راستے کے ساتھ ہوتا ہے اور سچا مذہب اپنے اندر زندہ نشان رکھتا ہے, کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے شناخت ہوتا ہے. گورنمنٹ جو اس ورال ورا ہستی کا ایک نہایت کمزور سا ذیل ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں صادق کیسے عزیز اور معتبر ہوتے ہیں. وہ افسر یا ملازم جن کو گورنمنٹ نے خود کسی جگہ کا حاکم مقرر فرمایا ہوتا ہے, وہ کس دریری سے کام کرتا ہے اور ذرا بھی پوشیدگی پسند نہیں کرتا, مگر وہ ایک مصنوعی ڈپٹی کمشنر یا تھانے دار وغیرہ جو جعلی طور پر کسی جگہ خود بخود حاکم بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, کیا وہ گورنمنٹ کے سامنے ہو سکتے ہیں؟ جب گورنمنٹ کو یہ پتہ لگے گا اس کو ذلیل کرے گی اور وہ ہتھکڑی لگ کر جیل خانے میں یا اور سزا ملے گی. یہی حال ہے مذہبی راستے کا. جو خدا کے نظر میں صادق ہوتا ہے اس میں خدا کے نشان اور جرأت اور صداقت کے آثار ہوتے ہیں, وہ ہر وقت زندہ ہوتا ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے. اصل میں خدا سے ڈرنے والے کو تو بڑی بڑی مشکلات ہوتی ہیں. انسان پاک صاف تو جب جا کر ہوتا ہے کہ اپنے ارادوں کو اور اپنی باتوں کو بالکل ترک کر کے خدا کے ارادوں کو اسی کے رضا کے اصول کے واسطے فنا فلا ہو جاوے, خودی اور تکبر اور نخوت سب اس کے اندر سے نکل جاوے. اس کی آنکھ ادھر دیکھے جدھر خدا کا حکم ہو, اس کے کان ادھر لگے جدھر اس کے آقا کا فرمان ہو, اس کی زبان حق و حکمت کے بیان کرنے کو کھلے, اس کے بغیر نہ چلے جب تک اس کے لیے خدا کے زندہ ہو. اس کا کھانا پہننا سونا پینا مباشرت وغیرہ کرنا سب اس واسطے ہو کہ خدا نے حکم دیا ہے, اس واسطے نہ کہا کہ بھوک لگی ہے, بلکہ اس لیے کہ خدا کہتا ہے. اگر جب تک مرنے سے پہلے مر کر نہ دکھا دے تب تک اس درجے تک نہیں پہنچتا کہ متقی ہو. پھر جب یہ خدا کے واسطے اپنے اوپر موت وارد کرتا ہے, خدا کبھی اسے دوسری موت نہیں دیتا. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب لب کھولا جاتا ہے تو ان کی باتوں میں سے سوائے ہنسی چھٹے اور دل دکھانے والے کلمات کے کچھ نکلتا ہی نہیں. جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. ان کی زبانیں ان کے اندرون پر گواہی دیتی ہیں. میں تو نیک دل انسان کو دور سے پہچان لیتا ہوں. جو شخص پاک کردار اور سلیم دل لے کر اس کی تو گالی بھی بری معلوم نہیں ہوتی, مگر افسوس کہ ایسے پاک دل بہت کم ہیں. اس مرحلے پر ایک آریہ صاحب بولے کہ اصل میں حضور جاہل تو دو ہی قومیں ہیں, آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کر دوں, اول تو سکھ دوسرے ہمارے یہ مسلمان بھائی. اس بات پر حضرت اقدس نے فرمایا, دیکھیے ایک سمجھنے والے کے لیے جاہل سے زیادہ اور کیا گالی ہو سکتی ہے. کسی شخص کو اس کے منہ پر جاہل کہنا بہت سخت گالی ہے, مگر سوچو تو کیا ان حاضرین میں سے کوئی ایک بھی بولا ہے کہ آپ بھی تو میں اس مجلس کی نرمی اور تہذیب پر کچھ شک ہے. بہت ہیں جو ہمارے منہ پر گالیاں دے جاتے ہیں, مگر ان میں سے ایک ہی بھی مجال نہیں ہوتی کہ دم مار کر اس کو کچھ بھی کہہ جاوے. ہم ان کو دن رات صبر کی تعلیم دیتے ہیں, نرمی اور حلم سکھاتے ہیں, یہ وہ قوم نہیں کہ آپ کے اصول کے مصداق بن سکے. ہاں ہم البتہ عوام الناس لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم تب مانیں اگر کسی آریہ لوگوں کے مجمع میں اس طرح کہہ دیں کہ تم جاہل ہو اور وہ صبر کر رہے ہیں اور ایک کی بجائے ہزار نہ سنائیں. تو اپنے مسلمانوں کو نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ نے ان کے اخلاق دیکھے ہیں. ان کا اور ان آریوں کا اگر مقابلہ کیا جاوے تو بکری اور بھیڑیے کا معاملہ نظر آوے. عوام جو ہمارے زیر اثر نہیں ہیں ان کا ہم ذمہ نہیں لیتے. گالی اور جوش دلانے والے الفاظ سن کر صبر کرنا مردوں کا کام ہوتا ہے, اگر کوئی ایسا کر کے دکھا دے تو ہم جانیں. نرمی ہی مشکل ہے, سختی تو ہر ایک شخص کر سکتا ہے.